شمس و سوها بدر و دوجا خیر الورا یا مصطفی یا مصطفی.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں بہت شکر گزار ہوں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا، اور جامعہ کراچی کی جملہ انتظامیہ کا، جنہوں نے اس ناچیز کو یوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک ایسے وقت میں جب پورا عالم اسلام فلسطین پر ہونے والی غزہ کی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے کرب میں مبتلا ہے، اظہار خیال کا موقع دیا. میری طبیعت کچھ اس وقت ناساز ہے اور ڈاکٹر صاحب کا حکم ہوا تو میں چند گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری آواز کے اتار چڑھاؤ پر توجہ دینے سے زیادہ جو گزارشات میں پیش کروں گا آپ ان پر توجہ فرمائیں گے. ابھی تک تقریباً کم و بیش اسرائیل کے ایئر اسٹرائکس میں مور دین 5,000 انوسنٹ پیپل، معصوم شہریوں کا قتل عام ہوا ہے، جن میں سے اراؤنڈ 40% کڈس اور وہ معصوم چھوٹے بچے ہیں جن کو یقینی طور پر کسی بھی فورم پر حالت جنگ میں بھی قتل کرنے کی نہ صرف یہ کہ کوئی اجازت دے سکتا ہے بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. منڈے کو within 24 آورس اگر آپ انٹرنیشنل رپورٹس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف مختصر سی غزہ اسٹرپ میں 300 سے زائد ایئر اسٹرائکس کیے گئے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں. 19 اکتوبر تھرسڈے کو اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں سینٹ پاسفیریس چرچ ان غزہ، وچ از سپوز ٹو بی دا تھرڈ اولڈسٹ چرچ ان پیلسٹائن، اس کو بھی بام کیا گیا. اور یہ چرچ اپنی ہسٹری کو بتاتا ہے کہ یہ تقریباً 425 AD سے اپنی تاریخ رکھتا ہے، اور دنیا میں جو گریک آرتھوڈاکس چرچ کی ہسٹری ہے، اینشینٹ ہسٹری میں اس کو تھرڈ اولڈسٹ چرچ ان دا ورلڈ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. اور ان کے ٹو ہالز میں مسلمز بہت بڑی تعداد میں، بچے یہاں پر رہائش پذیر تھے، اور اس علاقے کو بام کیا گیا. اور میرے سامنے اس وقت چرچ کا اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کی طرف سے جاری کیا گیا کہ سینٹ پورفیریس آرتھوڈاکس چرچ ہیز بین بامڈ ٹوڈے اینڈ دا بامز ہٹ the two church halls where the refugees, including children and babies, were sleeping. آپ اندازہ کیجئے کہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس اس وقت آپ کو غزہ اور فلسطین میں نظر آ رہا ہے, اور جب آپ اس ہیومینیٹیرین کرائسس پر توجہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت غزہ کو اگر آپ فلسطین کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو فلسطین کا ایک حصہ تو غزہ اسٹرپ کہلاتا ہے اور دوسرا ویسٹ بینک ہے. ویسٹ بینک میں یروشلم بھی موجود ہے, اور یروشلم میں ہی بیت المقدس یا مسجد اقصی موجود ہے. اس خطے کو بیت المقدس, بیت المقدس, ایلیا, ان تمام تر, دا ہولی لینڈ, ان تمام تر مقدس ترین ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. کہیں اسے الارض المقدسہ, دا ہولی لینڈ کے نام سے یاد کیا گیا, اور کہیں وہ خطہ جس کے گرد و نواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کا رکھا ہے. تو ایک مقام پر قرآن مجید میں بھی ہے کہ ادخل الارض المقدسۃ کتب اللہ لکم, اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس ہے اور اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی خطہ زمین کا کسی قوم کو امین بنایا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ کنڈیشنل ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, کہ زمین کے وارثین ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اس کی سنت ہے کہ صالح بندوں کو بنایا جاتا ہے. تو فرمایا ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور اپنی پشتوں پر, اپنے قدموں پر واپس مرتد ہو کر پھر مت جانا, فتنقلبوا خاسرین, ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ابتدا میں جو آیت میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 ہے. اور جب آپ اسلامک ایسکٹالوجی کو جوئش ایسکٹالوجی کے ساتھ کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں, ایسکٹالوجی علم و آخر زمان یا اشراۃ الساعۃ یا قیامت کی علامات کے علم کو کہا جاتا ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کرسچن اور جوئش ایسکٹالوجی کے مطابق اور اسلامک ایسکٹالوجی کے مطابق جو بیت المقدس ہے قرب قیامت میں, اس خطے کا بہت گہرا تعلق ان تینوں مذاہب کے ساتھ ہے. صورت ہے بنی اسرائیل, اور صرف اسٹوڈنٹس کی معلومات کے لیے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اور لقب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہیں آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ چھوڑا. آپ کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں جن کو بیت المقدس میں آپ نے آباد کیا. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں, یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے, اور انہی کے 12 بیٹوں کی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا. اور اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ جب آپ ہسٹری آف جوز کا مطالعہ کرتے ہیں, خاص طور پر اگر آپ جوئش ورچوئل لائبریری میں یا جوئش انسائیکلوپیڈیا کو دیکھیں, ویسے تو سب سے بڑا جو مصدر ہے جوئش ہسٹری کا وہ خود آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ابتدائی جو کتابیں ہیں ان میں بھی آپ کو اس کا ایک بہت بڑا سورس آپ کو نظر آتا ہے. لیکن خاص طور پر جب آپ اس تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کو کس طرح سے ہمارے سامنے بیان کیا ہے, تو یعقوب علیہ السلام کے دور میں ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بیت المقدس سے ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں جا کر ڈالا, اور وہ پورا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے مصر میں پہنچے, اور بالآخر مصر میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی, اور آپ کے وصال کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی تو ان پر فرعونۂ مصر مسلط ہوئے, اور بالآخر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1400 سال قبل موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی, اور آپ بنی اسرائیل کو اس خطے سے نکال کر ریڈ سی کو کراس کر کے آپ مدائن صالح یا عرب علاقوں میں آ گئے. جب بنی اسرائیل نے ارض مقدسہ میں جہاد کے ساتھ داخل ہونے سے منع کیا, 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے اور بالآخر جوشوا یہ حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس میں داخل ہوئے. اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن اگر میں اس کو بہت پریسائسلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, حضرت سیدنا یوشع علیہ السلام کے بعد سموئیل علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے تالوت علیہ السلام کی صورت میں, جن کو سیمیول بھی کہا جاتا ہے, ایک حکمران عطا فرمایا, اور انہی کی فوج میں داؤد علیہ السلام موجود تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا اور داؤد علیہ السلام کی اس خطے میں حکومت قائم ہوئی. آپ نے وہی عبادت گاہ جو مسجد اقصی یہ بیت المقدس ہے اور آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کی گئی, یہ کنفیوژن اپنے ذہن سے دور کر لیجیے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے بنانے والے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اس کو ری بلڈ کیا ہے, ریکنسٹرکٹ کیا ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام وہ مسجد اقصی کے پہلے بانی نہیں ہیں, انہوں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر کون سا ہے, تو فرمایا مسجد حرام, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, تو مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر اللہ کے فرشتوں نے تعمیر کیا. اور پوچھا گیا کہ اس کے بعد, تو فرمایا مسجد اقصی. پھر سوال کیا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے, تو بتایا کہ 40 برس کا فرق ہے. تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا. سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی حکومت دو حصوں میں بنی اسرائیل کی تقسیم ہوئی, اور پھر وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہ, چاہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ ہو, نبوکت نظر, یا جس کو بخت نصر تاریخ میں کہا جاتا ہے, یا شاہ شام, یا مختلف علاقوں سے آنے والے مختلف بادشاہ ہوں, مختلف اوقات میں یروشلم کو اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا گیا اور بنی اسرائیل کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی بعثت سے قبل ان کو ایک اور موقع دیا, اور ان میں کچھ ایسے افراد کھڑے ہوئے جن کو مکابینز کی موومنٹس یا زیلٹس کی موومنٹس کہا جاتا ہے, اور بالآخر انہوں نے یونان کی کولونیل جو ایکٹیویٹی تھی اس سے اپنے ملک کو آزاد کروا لیا, اور رومنس نے اس کو بطور ایک پروونس ریکگنائز کر لیا. اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اب ہونا تو یہ تھا کہ جوز بنی اسرائیل کی حیثیت سے وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے, لیکن انہوں نے اس پنکھے کو اگر ہٹا دیں یہاں سے, یہ تھوڑا سا مائک میں پرابلم کرے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے, لیکن انہوں نے نعوذ باللہ ان کو کروسیفائی کرنے کا ارادہ کر لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ, ہمارا ایز اے مسلم یہ عقیدہ ہے کہ ہی واز ناٹ کروسیفائڈ آن کراس بٹ اپلفٹڈ ٹو دا ہیونز بائی آل مائٹی گاڈ, اینڈ وی بلیو ایز اے مسلم ان دا سیکنڈ ایڈونٹ آف جیزس مسیح علیہ السلام, ہم ان کے آمد ثانی پر دنیا میں ایمان رکھتے. تو بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ٹائٹس نے مسیح علیہ السلام کے بعد جب اس خطے پر حملہ کیا, یہ تاخت و تاراج ہو گیا, جوز ور اسکیٹرڈ ان فار فلنگ کنٹریز آف دا ورلڈ, مختلف خطوں میں دنیا میں یہودی پھیل گئے, اور ان کو دوبارہ ہولی لینڈ بیت المقدس میں آنے کا موقع نہیں ملا. 90s میں لیوپنسکر نامی ایک یہودی نے ان میں ایک نئی فکر کو پیدا کیا اور کہا کہ یہودیوں کے پاس فادر لینڈ نہیں ہے, اور جوش کوشچن کو اگر آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر ایک الگ فادر لینڈ چاہیے. اور آٹو ایمینسپیشن کے بعد تھیوڈور ہٹزل نے جب دا جوش اسٹیٹ لکھی, اور اس کا موٹو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 کو بنایا گیا, on that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants, I give this land from the river of Egypt to the great river Euphrates. Allah ne Ibrahim alayhi salam se vada kiya ke main aapki nasal mein daryae Neel se Firat tak hukumat ata farmaun. Ab zahir hai ke ye vada Hazrat Ibrahim alayhi salam ke bete Ismail alayhi salam ki nasal mein pura ho gaya. Lekin Yahood ka khayal ye hai ke ye vada pura hona baki hai aur isi ko the promised land kaha jata hai. اور یہ دا کنسپریسی تھیریز نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ایجپٹ ٹو عراق کوئی خطہ حاصل کرنے کی بات کرے گا تو دس از اے ڈکلریشن آف وار, یہ پورے عالم اسلام کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے. تو وہ افراد یا وہ دانشور جو یونائٹڈ نیشنز کی ٹو اسٹیٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایکسپینڈ کریں گے, وہ ایک خاص خطے کے دعوے دار نہیں ہیں بلکہ وہ ایک گریٹر پیس آف لینڈ کی بات کر رہے ہیں. اور حال ہی میں جب نتن یاہو نے بیان دیا ہے تو آپ وہ پورا پڑھ کر دیکھیں, اس کی گفتگو کو سنیں. اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس پورے خطے کو فلائٹ کریں گے اور یہ خطہ ہمارا ہے اور ہم کسی ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ سولوشن کو قبول نہیں کرتے. صورت ہے بنی اسرائیل, اور اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. صورت ہے بنی اسرائیل, آپ سب کو چاہیے کہ گھر جائیں اور اس پوری سورت کو وتھ ٹرانسلیشن پڑھیں. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, 111 آیات ہیں, 12 رکوع ہیں, اور ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر اسراء اور معراج سے سرفراز کیا جاتا ہے. اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ چکی ہے کہ ارین اللہ جہرتن, ہمیں اللہ کا بلا حجاب دیدار چاہیے, اور ایمان لانے سے انکار کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خود بھی اللہ تعالی سے گزارش کی کہ ربی ارینی انظر الیک, تو فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی. تو ایک ایسی قوم کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں, اور اس ہجرت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بلا حجاب اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ اللہ نے معراج کا شرف عطا فرمایا, ان میں سے ایک 27 رجب المرجب کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت ہے بنی اسرائیل ہجرت سے پہلے اس سورت کو نازل کیا. اب براہ راست ایڈریسی بننے جا رہے ہیں بنی اسرائیل اور جوز, اور پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندہ کامل کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد, بابا سے بلند بولیں, مسجد اقصی تک. یہ اسراء کا سفر کہلاتا ہے, اور یہ سفر اس بات کا اعلان تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنو اسماعیل میں خانہ کعبہ کی نگرانی اور خدمت تھی, اور بنی اسرائیل میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی نگرانی اور خدمت تھی. لیکن جب اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر اسراء ہوا اور تمام انبیاء کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرما دی تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو, یہ ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں. یہاں عبادت اس طرح سے ہوگی جیسے اللہ کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت مسیح علیہ السلام تک، چاہے وہ ابراہیم اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام ہوں، اللہ کے تمام انبیاء کی تعلیمات کے مطابق یہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو. اور جب دین کی کلمینیشن اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، تو اب ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کا میسج اللہ کے آخری نبی نے مکمل فرما دیا. تو اب مساجد میں تو عبادت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ کا دین بتاتا. تو یہ ایک بنیادی کنفیوژن ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. اب اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے وآتینا موسی الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا فرمائی تورات، وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز نگہبان مت بنانا، لیکن آج انہوں نے بنایا ہوا ہے. ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی قوم جنہیں ہم نے آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، انہ کان عبدا شکورا، اور نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے بندے اور شکر گزار ہیں. اس کے بعد فرمایا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ہم نے الکتاب میں بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا تھا. اللہ تعالی نے اپنی وحی کے ذریعے انہیں مطلع فرما دیا تھا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں ضرور بالضرور دو مرتبہ فساد برپا کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اطاعت الہی سے سرکشی کرو گے. اور بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ مراد ہے کہ تمہیں زمین میں عروج اور مادی عروج نصیب ہوگا، یعنی انہ یکون استعلاؤہم علی الناس بغیر الحق استعلاء عظیما، زمین پر بغیر حق نہ حق تم قبضہ کر کے عروج پاؤ گے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ تورات میں بھی کیا گیا اور یہ وعدہ قرآن میں بھی کیا گیا کہ تم ضرور بضرور زمین میں دو مرتبہ فساد پیدا کرو گے اور تمہیں عروج ملے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آ گیا، دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے اپنے بندوں کو تم پر بھیجا، اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور وہ بہت سخت اور کرخت قوم تھی، بہت طاقتور جنگجو مجاہدین تھے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ تھا جس کا ضروری طور پر پورا ہونا تھا. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ نبوکدنضر یا بخت نصر کا واقعہ ہے، لیکن قرآن نے عباد لنا کہا ہے کہ ہمارے بندے، اور ظاہر ہے کہ نبوکدنضر ایک مجوسی، ایک مشرک بادشاہ تھا، اللہ کے بندوں میں شمار تو نہیں ہو سکتا. تو بڑی قابل توجہ بات ہے کہ مراد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عہد مبارک ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں یہود کو عروج ملا اور قریب تھا کہ عبداللہ بن ابی کو لوگ اپنا بادشاہ بنا لیتے، ایسے وقت میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور عرب خطوں میں یہود کے دیگر قبائل نے جب سرکشی کی اور مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی، تو آپ کو پھر غزوہ خیبر کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے ان کی سرکشی کے بدلے میں خیبر کے اس قلعے کو فتح کیا، اور یقیناً جو اس میں حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ناقابل فراموش ہے. اور پھر اللہ تعالی نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اس وعدے کو پورا فرمایا، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسجد اقصی فتح ہو گئے. سن 492 ہجری میں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. اب اللہ فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا. وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. غور کیجئے کہ سن 492 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا اور سن 583 ہجری میں سلطان المجاہدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اللہ نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح عطا فرمائی. لیکن 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی فرسٹ ورلڈ وار میں اور جنرل ایلن بی بیت المقدس میں داخل ہوا, اور 1923 میں سلطنت عثمانیہ بلکنائزیشن کے نتیجے میں اس کے ٹکڑے ہو گئے, یہ وہ زمانہ ہے جب 2000 سال بعد یہودی بیت المقدس میں داخل ہوئے. اور انہوں نے, وقت نہیں ہے کہ میں اس کی بیلفور ڈیکلریشن اور دیگر تفصیلات کی طرف جاؤں, غاصبانہ طور پر فلسطین پر قبضہ کیا گیا, ہزار ہا معصوم انسانوں کا کچھ تو خون کیا گیا, اور وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ وہ زمین میں پھر فساد پیدا کر رہے ہیں. فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نیکی اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے, وان اساتم فلاح, اور اگر برائی کرو گے تو یہ تمہارے اپنے نفوس کے لیے ہے. فاذا جاء وعد الاخرہ, فرمایا جب وہ آخری وعدہ ان دو میں سے آخری وعدہ آئے گا, لیسوء وجوہکم, تو مسلمانوں کا پھر ایک لشکر اٹھے گا جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور وہ مسجد اقصی میں فاتح بن کر ایک مرتبہ پھر ایسے داخل ہوں گے جس طرح اس سے پہلے داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور جو تعمیرات سیٹلمنٹس انہوں نے کی ہوں گی, فرمایا کہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. وَعَسَى عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا, اور اگر تم نے پھر سرکشی کی تو اللہ کا عذاب بھی تم پر اسی طرح دوبارہ وارد ہو. اور فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے اسی طرح قید خانہ بنایا ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ عباد لنا, اللہ کے بندے بن جائیں, اور ایک ایسا وقت جب اطراف و اکناف عالم سے افواج مسلم امہ پر حملہ آور ہوں اور تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہو, تو ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوشکو ان تدعا علیکم الامم کما تدعا الاکلت الى قصعتها, جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں, اطراف و اکناف عالم سے افواج اس طرح حملہ آور ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا زیادہ تعداد میں ہوں گے. 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں, صرف بیانات ہیں, صرف مذمتی قراردادیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. قضا تقریباً فلیٹ ہو چکا ہے, نہ مسجدیں چھوڑی گئیں, نہ چرچز کو بخشا گیا, انوسنٹ سویلین سب کا قتل عام ایک ساتھ کیا جا رہا ہے. تو فرمایا وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. میں اپنی گفتگو کو ایک پیغام کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں. کوشش کیجئے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو تاریخی شرعی تناظر میں سمجھیں, اور بالخصوص نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر شعور پیدا کریں, اور وہ تمام تر لوگ جو بین الاقوامی سطح پر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا مختلف اعتبارات سے جنیوا کنونشنز اور ہیگ کنونشن اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی بات کرتے ہیں, پورا عالمی نظام اس وقت کھل کر ہمارے سامنے برہنہ ہو گیا ہے. مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دشمن اس وقت یکجا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا کچھ تو خون ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی
غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، اور پروردگار عالم اپنا وعدہ پورا فرمائے جو اس نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا. اور میں اس حدیث پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یقول الحجر، یہاں تک کہ ایک ایک پتھر کہے گا، وراءہ الیہودی، جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا. ایک بڑے مارکے کی بات کی جا رہی، اس میں دنیا یقینی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوگی. اور حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال کا خروج ہوگا تو یہود یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو ہر پتھر کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ، اے مسلمان، کیا کہے گا وہ، یا مسلم، یا مسلم، اے مسلمان، وہ ہمیں ہمارے گروہ اور فرقوں کے نام سے نہیں پکارے گا، یا مسلم، اے مسلمان، ھذا یہودی ورائی فقتلہ. اور یہ وہ عہد ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، تو حدیث میں ہے کہ یغز الدجال، آپ دجال کے ساتھ قتال کریں گے اور آپ کے ساتھ پورا عالم اسلام ہوگا. فیقتلوہ بباب اللد، اور قدس کے قریب باب اللد کے مقام پر آپ اپنے نیزے سے دجال کو قتل کر دیں گے. یہود اس آخری مارکے کے لیے اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ اور ہمارے نوجوان اس کے لیے کتنے تیار ہیں. میں پیغام کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان کوشش کریں کہ مغربی تہذیب کا وہ طرز حیات جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم بہت تیزی کے ساتھ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. کم از کم ہم اپنے آپ کو مغرب کی فکری اور تہذیبی غلامی سے باہر کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.